الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرء الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو محفوظ فرمائے، تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھی محمد علی محمد. سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان کربلا سے پہلے جو پہلا گروہ اور دستہ کی طرف سے آیا، حر کی سربراہی میں امام کا راستہ روکنے کی اس ملاقات میں یا اس سامنا میں جو امام کا اس لشکر سے ہوا، امام علیہ السلام کے جملات وہاں اپنے خطبہ کے ذریعے ان دنیا کا تغیر و ادبر معروف ہوا، دنیا بدل گئی ہے، وہ نظام دنیا الٹا ہو گیا ہے اور اس الٹی دنیا سے سب کچھ بہ گیا ہے، گر گیا ہے، ختم ہو گئی ہے، معروف ختم ہو گیا ہے. ولا منها الا صبابۃ، صرف اس حد تک حق معروف بن گیا ہے جتنا الٹے برتن وہ خسیس عیش اور آج یہ دنیا، یہ مسلمان آبادی ایک ویران اجڑی اور روندی ہوئی چراگاہ کی مانند ہے جس کی ہر چیز نابود ہو چکی ہے، ویران ہو چکی ہے. ایسے میں امام نے فرمایا کہ کیا نہیں دیکھتے کہ تم حق پر عمل نہیں ہو رہا، نہیں جا رہا. لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا، صورتحال ایسی بن جائے، دنیا بدل جائے، حالات بدل جائے، جب معروف و اقدار و دین ختم ہو جائے اور حق علنی اعلانیہ پائمال ہو رہا ہو اور باطل کیا جا رہا ہو، وہاں پر مومن کو چاہیے کہ لقاء خدا میں اپنی جان دے دے، اور اگر یہ جان دے دے تو یہ حق باز ہے. لِيَرْغَبْ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا. سید الشہداء علیہ السلام نے اس اور ان جملات کے اندر اپنے قیام اور اس قربانی کا مقصد اپنی زبان مبارک سے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، تاریخ کے سامنے بیان کیا، تمام بشریت کے سامنے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کیا ضرورت پڑتی ہے اس قسم کے خونی اقدام کی اور اس قسم کے شہادت طلبانہ اقدام کی، جب دنیا کے حالات اور معاشرے کے حالات اس قدر بگڑ جائیں کہ سب کچھ پائمال ہو جائے، نابود ہو جائے. مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بدلے ہوئے یا الٹی دنیا کو سیدھا کرے، اس الٹے برتن کو سیدھا کرے، اور اس ویران چراگاہ کو آباد کرے، اور اس راہ میں اگر اس کو شہید ہونا ہے، اپنی جان پیش کرنی ہے تو پیش کر دے، یہ محض حق ہوگا۔ یہ در حقیقت اصل راز ہے قیام سید الشہداء علیہ السلام کا، اور یہی راز ہے جو دنیا کو سمجھنا ہے، ہر دور میں مسلمانوں کو سمجھنا ہے، جس کے ذریعے سے ویرانیوں کو آباد کیا جا سکتا ہے، الٹے نظاموں کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو غلط راہوں سے موڑ کر صحیح راہوں پر لایا جا سکتا ہے، ایک ویران مملکت کو آباد کیا جا سکتا ہے، ایک حیران و سرگردان اور کنفیوز ملت کو اس کی راہ دکھائی جا سکتی ہے، اس کا مقصد اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہی منبع ہے روشنی کا، جہاں سے انسان کو الہام ملتا ہے بشریت کو۔ لیکن متاسفانہ یہ کام نہیں ہوا، ہم نے کربلا سے الہام نہیں لیا، کربلا کو سرمشق و امام حسین علیہ السلام کو اپنا معلم و نجات دہندہ نہیں سمجھا۔ عقیدت ظاہر کی ہے، وہ فراوان عقیدت ہے امام علیہ السلام کے ساتھ، اور افسوس بھی بہت ہے واقعہ کربلا پر، یہ سوگواری و عزاداری و ماتم و گریہ اور مرثیہ و رسا، یہ علامت ہے کہ دکھ ہے اور ہر زمانے میں رہے گا یہ دکھ و غم۔ لیکن اس عقیدت اور اس سوگ اور اس غم کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز اور جو اصل ہے، جس کی خاطر یہ غم ہے، جس کی خاطر یہ سوگ ہے، اور جس کی خاطر یہ عقیدت ہے، وہ تیسری چیز فراموش شدہ ہے۔ اصل روح مطلب فراموش شدہ ہے، اور وہ یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام کا یہ اقدام، اس کو اپنے لیے سرمشق قرار دینا۔ سرمشق ایک اصطلاح ہے تعلیمی دنیا کی، معلم ایک عبارت لکھتا ہے اور پھر اپنے شاگرد کو دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہو بہو تم بھی اسی طرح کی عبارتیں لکھو، اسے مشق کہتے ہیں۔ جو طالب علم و شاگرد انجام دیتا ہے معلم کا نوشتہ دیکھ کر، اسے مشق کہتے ہیں، اور جو استاد و معلم لکھتا ہے اسے سرمشق کہتے ہیں۔ اور کامیاب طالب علم وہی ہوتے ہیں جو مشق لکھتے ہیں، مشق انجام دیتے ہیں، اور مشق کرنے کے لیے کسی سرمشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خب آج ہم نے مشق تو کی ہوئی ہے، بہت سارے کاموں کی مشق کی ہوئی ہے، موجودہ حالات ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مشقیں کی ہیں، وہ مشق کی ہے طالب علم بن کر، وہ پیرو بن کر، وہ مقلد بن کر۔ لیکن جن معلمین کی، جن رہبروں کی، وہ جن پیشواؤں کی مشق کی ہے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں سرمشق بنایا جائے، جس کے نتیجے میں آج ہماری حالت پوری دنیا میں مسلمانوں کی، اور بالخصوص پاکستان میں اس ملت کی یہ حالت جو پاکستان میں ہو چکی ہے، اور بالاخص تشیع جس صورتحال سے پاکستان میں دوچار ہے، یہ علامت ہے کہ مشق جو کی ہے بہت غلط مشق کی ہے، اور غلط معلم چنا ہے، جن کے پیچھے ہم چلے، جن کی سیاست کو ہم نے لیا، جن کے روشوں کو ہم نے لیا اور مشقیں کی، وہ غلط مشقیں کی، چونکہ غلط نتیجے غلط راہوں کی علامت ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو، ہاضمہ خراب ہو، تو سمجھ لو کہ کوئی غلط چیز کھائی ہے آپ نے، کھانے میں کوئی زہر موجود تھا، کھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اور جب بھی آپ کسی سفر کے بعد احساس ہو کہ ہم اپنی منزل سے دور ہو گئے ہیں، تو یقین جان لو کہ راستہ غلط طے کیا ہے، جس راہ سے آئے ہیں غلط راہ تھا، اور جس سے پوچھ کر اس راہ پہ آئے ہیں، یقین جان لو کہ وہ بتانے والے نے غلط بتایا ہے، اشتباہ کیا ہے اس نے۔ غلط نتیجے غلط راہوں کی علامت ہیں، غلط انجام غلط راہوں کی علامت ہیں، اور آج ہم غلط نتیجوں پہ وہ غلط مقام پر جا پہنچے ہیں، بہت غلطی پر جا پہنچے ہیں. پوری ملت پاکستان اور اس کے مختلف طبقات و بالخصوص ملت تشیع بہت غلط انجام تک جا پہنچے ہیں. پوری پاکستانی ملت کا یہ حال ہے. مذہبی دنیا بہت غلط انجام تک جا پہنچی ہے، غلط راستوں پر چل کر یہاں تک آ پہنچے ہیں. میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ مثلا نمونے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مشق جو ہم نے لکھی ہے اور سر مشق جس کو قرار دیا ہے اور پوری ملت نے بغیر کسی فرقے کی تفریق کے شیعہ سنی سب نے، مذہبی و سیکولر سب نے جو راستہ طے کیا ہے، سر سید احمد خان کا راستہ طے کیا ہے. یہ آج جو پاکستان یہاں پہنچا ہے یہ سر سید کی راہ کا انجام ہے. محکومی، غلامی، مغرب نوازی، احساس کمتری اور فقدان خود اعتمادی، سستی، بزدلی، جرت کا نہ ہونا، یہ سب کچھ اس راہ کا نتیجہ ہے جو اس شخص نے راستہ و مشق لکھی تھی، سر مشق، اور پوری قوم نے اس کو ترقی کا راستہ سمجھ کر اس کی مشق کی اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اسی زمانے میں ایک اور معلم بنا میں علامہ اقبال بھی موجود تھے، انہوں نے بھی ایک سر مشق لکھی لیکن حتیٰ کوئی شاگرد بننے کے لیے تیار نہیں ہوا. لکھنا تو دور کی بات ہے، کسی نے تلفظ تک نہیں یا قراءت تک نہیں کی کہ یہ معلم کیا سر مشق لکھ رہا ہے. اور اگر علامہ اقبال کی سر مشق کی مشقیں کی ہوتی ہیں اس ملت نے تو آج یقیناً کسی اور جگہ پہنچی ہوتی ہے ملت پاکستان و اس کے مختلف طبقات و خصوصاً تشیع آج کہیں اور پہنچا ہوتا. اور پھر آج ہمارے زمانے میں معلم دیگر امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر ایک سر مشق لکھی، لیکن ہمیں عادت نہیں ہے امام خمینی جیسے رہبروں کی سر مشق کی مشق کرنے کی عادت نہیں ہے. وہ راہیں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. اور ہم آج جن راہوں پر جا رہے ہیں وہ ترکستانی راستے ہیں، نہ کعبے کی طرف جانے والے راستے. ہم عملاً اگرچہ شعاراً حسینی ہیں لیکن عملاً مشقیں کسی اور کی لکھ رہے ہیں، حسین علیہ السلام کی سر مشق کی تمرین و مشق نہیں کر رہے ہم. اس لیے کہ حسینی مشق اگر کرتے تو نتیجہ آج کچھ اور ہونا تھا، آج ہم محکوم و غلام نہ ہوتے اور زمانے میں یزیدیت کا سایہ نہ پڑا ہوا ہوتا. یہ روشیں بدلنے کی ضرورت ہے، حسینیت کے بارے میں اپنی نگاہیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ فقط عقیدت اس کے ذریعے سے ہم سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے سید الشہداء کا وہ محبت و ولا، یا مثلاً سوگ صرف احساساتی سوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ تیسری چیز جو چاہیے تھی سید الشہداء علیہ السلام سے حاصل کرنا، جس کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا. ہم کتنے لوگوں کے خواب ذکر کرتے ہیں، فلاں عالم نے خواب دیکھا، اس ذاکر نے خواب دیکھا، اس عورت نے خواب میں دیکھا، وہ خوابیں ممبروں پہ سنا کے اور عوام کو ان خوابوں کے پیچھے لگاتے ہیں ہم خواب کی دنیا میں، اور خواب آور دین بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو نیند میں انسان کو لے جاتا ہے. اس کی وجہ خود سید الشہداء کے اپنے جملے اور اپنی سر مشق نہیں پڑھتے ہم عاشورہ کے اندر. اور روز عاشورہ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ خطاب کیا ان لوگوں کے کہ لکم فیہا اسوہ، اے لوگوں میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، میں سر مشق ہوں تمہارے لیے، مشق کرو میرے اعمال کی، نہ کہ فقط یہ میری قربانیاں یاد کر کے تمہیں افسوس ہوتا رہے، یہ قربانیاں تکرار کرو، تم دہراؤ، مشق کرو، میرے بچوں کو بھی رو، اپنے بچے بھی خدا کی راہ میں پیش کرو. ہم صرف یہ دکھ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد قربان ہو گئی اور اپنی اولاد کو ہم خوش ہیں کہ ہماری اولاد بچ گئی، ہماری اولاد کو ملازمت مل گئی، ہماری اولاد کو ویزا مل گیا، ہماری اولاد کو جاب مل گئی، ہماری اولاد، ہم واسطہ دیتے ہیں خدا کو حسین علیہ السلام کا کہ میرے بچے کو سلامت رکھے. حسین کی شہید اولاد کا وہ حسین کی مظلوم اولاد کا واسطہ دے کر اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں. یعنی ہم نے حسین علیہ السلام سے مشق نہیں سیکھی, مشق کی ہی نہیں ہے, اس سرمشق کو دہرایا نہیں ہم نے. یہ اہم پہلو ہے سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت کا و عمل کا و قیام کا جو ابھی انجام نہیں پایا, سرمشق نہیں بنایا ہم نے اس کو. البتہ جنہوں نے بنایا انہوں نے نتیجہ بھی لے لیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ کریں ایک نظام ایسا گرایا, شیعہ حکومت گرائی امام خمینی نے, شیعہ شاہ, شیعہ پارلیمنٹ, شیعہ سینیٹر, شیعہ میئر, شیعہ سارے ایڈمنسٹریٹر شاہ کی حکومت میں سب شیعہ تھے. ٹوٹل سیٹ اپ شیعہ تھا, فوج شیعہ, فوج کا سربراہ شیعہ. اور امام نے ان کو یزید کہہ کر, فرعون کہہ کر, نمرود کہہ کر اور فاسق و فاجر اور طاغوت کہہ کر گرایا, سرنگون کیا جو بایولوجیکل شیعہ تھے. کچھ لوگ اس وقت بھی یہی سوچتے تھے کہ ہم اب ایک شیعہ شہنشاہ ہے, اس کو کیوں تنگ کریں, اس کو کیوں کمزور کریں, اس کی حکومت کو, اس کی حکومت میں کیوں شورشیں کریں. کچھ علماء ایسے تھے ایران کے اندر اور باہر جو امام خمینی پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ایک شیعہ شاہ کو کمزور کر رہے ہیں, چونکہ باقی سارے شاہ غیر شیعہ ہیں علاقے کے اندر, خصوصاً مڈل ایسٹ میں ایک شہنشاہ شیعہ ہے اور مولانا اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے. آج بھی موجود ہیں یہ تحریریں, اگر آپ لوگ ڈھونڈیں, سرچ کریں, مطالعہ کریں تاریخ کا, آپ کو یہ جملے سارے نظر آئیں گے. لوگ موجود تھے اس طرح کے, لیکن امام نے یہ کام نہیں کیا کہ اس شیعہ شہنشاہ کا مشاور نہیں بنے, اس کے حامی نہیں بنے, اس کی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنے. حالانکہ وہ دعوت دیتا تھا کہ آپ کو کچھ کرنا ہے تو آؤ میرے سیٹ اپ کا حصہ بنو, اور امام چاہتے تو آسانی سے اپنے کچھ نمائندے اس پارلیمنٹ میں پہنچا سکتے تھے اور اپنا ایک مدرسہ بنا سکتے تھے شاہ کی تائید سے, مدد سے, اور وہاں پر اپنے بہت سارے کام کر سکتے تھے امام. لیکن امام نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی منطق و سیرت و روش یہ نہیں ہے کہ طاغوت کسی بھی لباس میں ہو, کسی بھی لبادے میں ہو, کوئی لبادہ پہن کر آ جائے وہ قابل برداشت نہیں ہے, قابل تحمل نہیں ہے. یہ منطق سید الشہداء ہے کہ طاغوت قابل برداشت نہیں ہے. اسلام شروع ہی اسی سے ہوتا ہے. سیرت حسین علیہ السلام اسلام کی عملی تفسیر ہے, قرآن کی عملی تفسیر ہے, توحید کی عملی تفسیر ہے, لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر ہے. لا الہ الا اسلام اللہ سے شروع نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے, لا سے آغاز ہوتا ہے. ولا کا ترجمہ ولا کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها, جس نے طاغوت کا انکار کیا وہ اللہ پہ ایمان لایا, در حقیقت کوئی مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ہمیشہ لغزشگاہ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے. جو طاغوت سے چمٹا ہوا ہے, جو طاغوت سے چپکا ہوا ہے, جو طاغوت سے اپنی دم بندھے ہوئے ہے, جو طاغوت کا جز بننا چاہتا ہے, طاغوتیت کا حصہ بننا چاہتا ہے, وہ اللہ کرتا رہے ساری زندگی, اللہ کرتا رہے, جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کرے گا اس کو کبھی مضبوط سہارا نہیں ملے گا. ایک قوم کسی ملک کے اندر یا اس دنیا کے اندر اس وقت تک قدم نہیں جمیں گے اس کے, اور اس وقت اس کا ہاتھ کسی مضبوط جگہ پہ نہیں پڑے گا جب تک طاغوتیت سے اپنی جان نہیں چھڑاتے, جب تک طاغوتیت کو ذہنی طور پہ قبول کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے شرعی و دینی توجیہات نکال کے, وجوہات نکال کے اور اسی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس وقت تک انہیں مضبوط سہارا نصیب نہیں ہوگا. لا سے دین شروع ہوتا ہے, طاغوت کے انکار سے, طاغوت کے خلاف مبارزے سے, طاغوتیت کے نظام کی نفی سے دین کا آغاز ہوتا ہے. اور عملاً علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, اگر ہم لا سے ہی شروع کریں اور صرف زبانی لا کریں, یہ لا زبانی اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. اگر لا کہنا ہے تو عملاً لا کرو, انکار کرو طاغوت کا, وہ رد کرو طاغوت کو, انکار کرو طاغوت کے مقابلے میں ہو. یہ سیرت سید الشہداء علیہ السلام ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ حسین بنا لا الہ الا اللہ ہے، تفسیر لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کا مذہب بہت آسان ہے چونکہ اس میں کسی کا انکار نہیں ہے. اللہ اللہ کرو لیکن کسی غیر اللہ کو مت چھیڑو. آپ غیر اللہ بھی رہے، آپ اپنا اللہ اللہ کہتے بھی ہیں، آپ اپنی اللہ اللہ کرتے رہو، وہ اپنی اللہ اللہ کرتے رہو، آپ کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا. لیکن اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کا انکار کرو، آپ تاغوت کا انکار کرو. جب تاغوت کا انکار کرو گے تو یقیناً آپ کو وہی منظر سامنے آئے گا جو سید الشہداء کے سامنے آیا ہے، آپ کے سامنے وہی راستہ آ جائے گا جو سید الشہداء کے سامنے راستہ آیا ہے. ہمیں اس سرمشق کی ضرورت ہے کہ کربلا کو اپنی سرمشق بنائیں. امام خمینی نے کربلا کو اپنے لیے سرمشق مانا، ورد نہیں بنایا. کربلا کو فقط اپنے لیے تذکرہ نہیں بنایا بلکہ اس کو اپنے لیے سرمشق بنایا. لہذا تاغوتیت کا حصہ نہیں بنے. اگر امام خمینی اس پارلیمنٹ میں خود چلے جاتے، اپنے نمائندے بھیج دیتے، وہ بہت سارے لوگ خوش ہوتے اور بڑے امن کے ساتھ اندر سے جا کر شاہی حکومت کو بدلنا ہے اور اندر سے جا کر اس کو ٹریک اس کا موڑنا ہے. یہ فلسفہ بافی و یہ سفسطہ امام نے نہیں، صریح مسلک سید الشہداء ہے کہ آپ کا ساتھ کوئی نہیں ہے خوبم، مگر سید الشہداء کے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ یزید گرایا جا سکتا ہے، یزید کو نابود کیا جا سکتا ہے. کتنے لوگ تھے سید الشہداء کے ساتھ، مدینے میں بلایا کوئی بھی نہیں آیا، مکے میں ندا دی کوئی بھی نہیں آیا، اور کوفہ والوں نے خط لکھا نہیں آیا، یمن بصرہ اور مصر و ہر علاقے سے کوئی بھی نہیں آیا سید الشہداء کے ندا پر. یوں تو نہیں کہ اگر عوام ساتھ نہیں دیتے تو آپ راہ غلط انتخاب کر لو اور عوام پسند راہوں پر چلو. آپ عوام پسند راہوں پر نہ، جو خدا کی راہ ہے اس پر آپ نے چلنا ہے. عوام نہیں آتے، اے حسین عوام ساتھ نہیں دے رہے آپ کا، اب نہ دیں. چونکہ میرا منشور یہ نہیں کہ میں نے عوام سے پوچھنا ہے اور عوام جب میری راہ کی تائید کریں گے تو میں حق پر سمجھا جاؤں گا اور درست قدم سمجھا جاؤں گا. ممکن ہے عوام سامری کے پیچھے چل پڑے، ممکن ہے عوام گائے کو خدا کہنا شروع کر دیں، ممکن ہے عوام بش کو آپ کا حاکم و رہنما بنا دے، ممکن ہے اوباما کو ووٹ دے دیں عوام، ممکن ہے عوام کسی ظالم و کسی عامر کو پسند کرنا شروع کر دیں، ممکن ہے کسی شہنشاہ و بادشاہ کو عوام پسند کرنا شروع کر دیں. عوام کا قبلہ نہیں ہوتا، عوام کو جدھر خواص لے جائیں عوام ادھر چل پڑتے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ جب اللہ کا راستہ یہ ہے، قانون خدا اگر نہیں بھی میرا ساتھ دیتے تو میں راہ تو نہیں بدل سکتا عوام کی خاطر. عوام حج میں مشغول ہے، عوام مدینے میں اعمال میں مشغول ہے، عوام سارے کاموں میں مشغول ہے، اپنی اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں اور متعلقہ اپنے امور انجام دے رہے ہیں. لیکن امام علیہ السلام نے وہ جو اس وقت فریضہ تھا، حالات کا تقاضا تھا، ان حالات کے مطابق اہم قدم و ضروری قدم و واجب قدم اور منحصر کہ یہی ہو سکتا ہے میرا فریضہ، اور امام نے انجام دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ میں تمہیں، خدا کا فرمان ہے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم قیام کرو خدا کے لیے، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو خدا کے لیے، دو ہو تو بھی قیام کرو خدا کے لیے. نہ انتظار میں بیٹھو کہ عوامی مجمع ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم قیام کریں گے خدا کی خاطر. اگر کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ آتا، آپ خود اٹھو. سید الشہداء نے کسی کا انتظار نہیں کیا، حتیٰ جنہوں نے بلایا سید الشہداء کو امام نے ان کا بھی انتظار نہیں کیا. چونکہ امام اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے، عوام کے ووٹوں سے امام نہیں بنتا. جب اللہ کی طرف سے عوام ہے تو معمور ہے دین خدا کے اوپر عمل کرنے کے اوپر. خوب حالات کیا ہیں، ان دنیا کا تغیرت و تنکرت، دنیا بگڑ گئی ہے، بدل گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے، اور اس الٹی دنیا سے سب کچھ گر گیا ہے، بہہ گیا ہے. ولم یبق منہا الا سبابت، الٹے برتن کی تہ میں بچی ہوئی تری کی حد تک اس دنیا کے اندر اقدار باقی رہ گئی ہے، معروف باقی رہ گیا ہے. باقی کیا ہے؟ باقی سب مفاد پرستی ہے، دنیا طلبی ہے. اسی جملے میں، انہی جملوں کے بعد سید الشہداء نے فرمایا، الناس عبید دنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں. انہوں نے نقاب خدا پرستی کا اوڑا ہوا ہے، اصل میں عبد دنیا ہیں. الناس عبید دنیا و دین لائق علی السنتہم، اور دین ان کے زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے. یحوتونہ ما درت معائشہم اس وقت تک دین دین کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں جب تک دین کے ذریعے ان کی معاش ان کو ملتی رہے، اور جب دین سے معاش ان کو نہیں ملتی، اذا محسو بالولا قل الدیانون، جب آزمائے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، بہت قلیل رہ جاتے ہیں دیندار۔ خوب ایسا ہی ہوا سید الشہداء کے زمانے میں، جب آزمائش آئی تو دیندار اتنے ہی رہ گئے جتنے کربلا پہنچے، باقی کون تھے؟ وہ جو مکہ و مدینہ و بصرہ میں بڑی بڑی جماعتیں اور بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے فن خان لیڈر، سلیمان ابن سرد خزائی کی طرح، اور بڑے بڑے جن کو بعد میں تاریخ نے ہیرو بنا دیا، اور بعض ماہروں نے اداکاروں نے ان کو ہیرو بنا دیا، یہ فیل ہو گئے سارے، وہاں موجود تھے سارے، یہ آ سکتے تھے اس وقت لیکن نہیں آئے۔ مصر کے کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے، بصرہ کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے فن خان مسلمان، یہ کون تھے؟ سید الشہداء نے نقاب اتری کہ الناس و عبید دنیا، یہ لوگ سارے عبید دنیا، دنیا کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے، اپنے مفادات کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر یہ عبید دنیا نہ ہو تو اس بگڑی ہوئی دنیا میں، بگڑے ہوئے حالات کے اندر، بگڑے ہوئے ماحول کے اندر کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں راضی ہیں؟ عزیز من، جب بھی فساد کے ماحول پر کوئی انسان راضی ہو جائے، فاسد دنیا کے ساتھ راضی ہو جائے، بس سمجھوتا کر لے فساد کے ساتھ، یہ انسان عبد خدا نہیں ہوتا۔ کم از کم دین یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تم دل سے نفرت کرو اس حالت کے ساتھ، اس منکر کے ساتھ، اور اگر دل سے نفرت کر چکے ہو، دل سے بھی نفرت نہیں کرتے، تو اپنے آپ کو شک کرو کہ مسلمان نہیں ہو، عمل سے ظاہر کرو کہ آپ اس حالت پر راضی نہیں ہو، آپ نہیں چاہتے یہ حالت موجودہ، اس کو جاری رکھنا نہیں چاہتے، آپ راضی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے کسی عمل سے، قول سے، فعل سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ یہی حالت، اس پر راضی ہیں، اسی حالت کے ساتھ انہیں مفسدین و فاسد لوگوں کے ساتھ شمار ہوگا ہمارا۔ اس لیے سید الشہداء نے پہلے اعلان کیا کہ یہ حالت یہ میرے لیے قابل برداشت و قابل تحمل نہیں ہے، قابل برداشت نہیں۔ لوگوں نے مشورے دیے کہ ہم آپ کا سمجھوتا کرا دیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرا دیتے ہیں آپ کی یزید کے ساتھ، یزید کے کارندوں کے ساتھ، یزید کے اہلکاروں کے ساتھ، اس یزیدی نظام کے ساتھ مذاکرات کرا دیتے ہیں، سٹنگ کرا دیتے ہیں، نشست کرا دیتے ہیں، بات کریں آپ اس کے ساتھ، آپ مذاکرات سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دنیا سنواری جا سکتی ہے، آپ کیوں مذاکرات کا راستہ چھوڑ دیا؟ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے مذہبی دیندار اور سیاسی لوگوں نے آ کر امام علیہ السلام کو یہ مشورے دیے کہ ہم آپ کی ایڈجسٹمنٹ کرا دیتے ہیں، نہیں قبول کیا امام علیہ السلام نے، اور بلکہ نفرین کی اظہار تنفر کیا ان سے، بیزاری کا اظہار، اور فرمایا اف ان لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری ذہنیت پر، تمہارے افکار پر، تمہاری اس اسلامیت پر، تمہارے اس مذہبی ذہنیت پر، کہ یہ دین ہے تمہارا کہ یزید کے ساتھ حسین کا سمجھوتا کرا دیں، تاغوتیت کے ساتھ الہیت کا سمجھوتا کرا دیں، تم یہ اپنے لیے کامیاب سیاست سمجھتے ہو؟ اف ان لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، تف ہو ان افکار کے اوپر، پسند نہیں آئی وہ چیزیں، وہ جو آج جس کو ہم بڑی ماہرانہ سیاست سمجھتے ہیں، ان باتوں پہ حسین تف کر چکے ہیں پہلے، بہت ساری روشیں جو آج ہم نے اپنا لی ہیں، حسین ان پر تف کر چکے ہیں، حسین ان سے اس حالت سے بیزاری کا اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے نہیں یہ پسند، یہ سوچ، یہ فکر، اور ہم ان راہوں سے پھر تقرب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بنام حسینیت، یہ نہیں ہے حسینیت۔ حسینیت کیا ہے؟ کہ آپ پہلے احساس کرو آپ کے صورتحال کیا ہے، اگر بگڑ چکی ہے صورتحال، الٹ ہو گئی ہے ساری دنیا اور سب کچھ اسے بہ گیا ہے، وہ گر گیا ہے، فریضہ کیا بنتا ہے آپ کا؟ قیام کرو خدا کے لیے، سیدھا کرو اس حالت کو، نہ کہ اسی الٹے برتن میں تری چاٹنے میں تم بھی مشغول ہو جاؤ۔ جب اسلام کا برتن الٹا ہو گیا اور اس سے سب کچھ بہ گیا، تم بھی جا کر اپنی انگلیاں جا کر اسے تر کرو اور چاٹنا شروع کر دو، جس طرح الٹے برتنوں سے بچا کھچا چاٹنا شروع کر دیں گے۔ یا یہ چراغا اگر ویران ہو گئی ہے، تو اس راگا کے بھوسے کو اکٹھا نہ کرو، سٹور نہ کرو کہ کل کو کام آئے گا، ہمیں ہمارے جانور کھائیں گے، ہماری اولاد کھائے گی. اس ویران چراگاہ کو آباد کرو. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عن، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پائمال ہو رہا ہے اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ یہ کافی ہے مومن کے لیے کہ وہ لقائے پروردگار میں اٹھے، قیام کرے، اور اگر مر جائے تو حقاً حقا، یہ حق موت ہے جو اس کو نصیب ہوئی ہے. یہ منشور تھا سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں، یہ حالت رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ الٹا ماحول. عزیزان، ایک حالت ہماری یہ بن گئی ہے کہ ہم حق کی پائمالی پہ حساسیت نہیں دکھاتے. ہماری حساسیت جس طرح یہ جراثیم ہیں، اگر ان کو آپ علاج کرتے رہیں، کھاتے رہیں جراثیم، کچھ ادویات استعمال کریں، سپرے استعمال کریں، تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کی مقاومت بڑھ جاتی ہے. مثلا آپ مچھر پر ایک طرح کا سپرے کرتے رہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس کی مقاومت بڑھ جاتی ہے، وہ اس سپرے سے نہیں مرتا، بھاگتا بھی نہیں ہے، وہ لذت محسوس کرتا ہے اسے. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ اس وقت ہم جس دنیا کے اندر ہیں اس میں حق اتنا پائمال ہوا ہے، ہماری حساسیت ختم ہو گئی ہے اس کے اوپر. اب حساسیت کے لیے ہمیں بہت بڑا ایک ایشو چاہیے، بہت بڑا سانحہ چاہیے، بہت بڑا سانحہ چاہیے اس قوم کو، تاکہ تھوڑی سی حساسیت اس کو پیدا ہو، نہ معمولی سانحہ، ایسا سانحہ جس میں بہت زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوں، شہادتیں ہوں، بہت وحشتناک مناظر ہوں، اور پھر اس کے بعد اس خبر کو، میسج کو عام کیا جائے، یہ قوم تھوڑی سی افسوس اس کے اندر پیدا ہوگا. اس قدر ظلم سے و ستم سے خوگر ہو گئے ہیں ہم کہ ابھی معمولی حادثہ ہمیں حساسیت پیدا نہیں کرتا ہمارے اندر. کوئی حق کی پائمالی ہمارے اندر ذرا حساسیت پیدا نہیں کرتی، یہ بیماری ہے. یہ جب ایک قوم اس طرح سے مبتلا ہو جائے، یہ بیماری ہے اس کے اندر. حساسیت کا درجہ ہمارا بہت بڑے، اتنا بڑے کہ معمولی سے واقعہ پر بھی ہم حساس ہو جائیں، معمولی سے حق کی پائمالی پر ہمارے اندر حساسیت پیدا ہو. یہی ہوا در کھلا پاکستان میں قتل و غارت کا. ایک آدمی مرتا تھا پہلے، خبر جس طرح کہتے ہیں جنگل کے آگ کی طرح پھیلتی تھی، قتل ہو گیا، مارا گیا، ایک آدمی مارا گیا، اور آج سو سو آدمی ایک دن میں شہید کر دیے جاتے ہیں. صرف ہم سکور گنتے ہیں کتنے مرے، بس اتنی حساسیت ہے، تعداد پتا چل جائے کتنے مرے، کتنے مرے راولپنڈی میں، کتنے شہید ہوئے، 24، اچھا ٹھیک 24 شہید ہوئے، بس مطمئن ہو گئے 24 شہید ہوئے. کراچی میں کتنے ہوئے، 60، اچھا 60 ہو گئے ٹھیک، پچھلی دفعہ 65 ہوئے تھے، کوئٹہ میں اتنے 70 ہوئے تھے. اس قدر ہماری حساسیت کم ہو گئی ہے کہ ہم صرف آج ان تلخ ترین واقعات پر فقط سکور گننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب ہم. اور ابھی جس طرح کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے اور سکور ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں، میسج کر رہے تھے، ابھی اتنے رنز بن گئے، اتنے رنز بن گئے، اتنے بن گئے. بعض یہ دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ شہیدوں کا سکور میسج کرتے رہتے ہیں، ابھی اتنے ہو گئے، ابھی اتنے ہو گئے، ابھی اتنے ہو گئے. کیا ہوا المیہ ہمارے ساتھ؟ کہاں جا پہنچے ہم؟ کیوں ہوا یہ ہمارے ساتھ؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین کے عہد خلافت و حکومت میں شامی دہشت گردوں نے حملہ کیا اور مصر کے بارڈر پر قائم ایک قبیلہ یہودی، اس یہودی قبیلے کی ایک خاتون یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال کے لے گئے. امیر المومنین نے اپنی فوج اکٹھی کی اور کہا کہ یہاں پر اگر تم غیرت سے مر جاؤ میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا. یہ مر جانے کا مقام ہے. بعض مقامات ایسے مر جانے کے مقام ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں، لیرغب المومن فی لقاء اللہ حقا حقا، اگر مومن مر جائے راہ خدا میں رغبت پیدا کرے، موت میں حق ہے اس کا، عین حق ہے اس کے لیے. وہ چیزیں جو سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ حق کی پائمالی پہ کبھی بھی آپ سکوت اختیار مت کرو، کسی بھی حق کی پائمالی میں، وہ جہاں بھی ہو. ہم دیکھیں مثلا کہاں حق پائمال ہو رہا ہے، اگر پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جہاں بھی حق پائمال ہوا ہے، فریضہ ہے، وظیفہ اسلامی ہے، حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ اس کے لیے آپ آواز اٹھو. وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کے قبیلے کا ہو، آپ کی قوم کا ہو، آپ کے مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، نہ ہو آپ کی قوم قبیلے اور مذہب کا، لیکن جب اس کا حق پائمال ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ حالت جو آج ہماری بن گئی ہے اور ہم اس سے توقعات بہت ساری باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب انسان دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے تلخ حوادث ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پوری قوم کی حالت جو بنی ہوئی ہے، چند سیاست باز میڈیا پہ آ کر جن کو صرف شعبدہ بازی کا تجربہ ہے بہت، اور عوام کو سمجھتے ہیں یہ ان کے کھلونے ہیں اور پپٹ ہیں، ان کو انہوں نے کھلانا ہے، اس کو ادھر اس کو ادھر اٹھانا ہے، لوگوں کے مذہب سے بھی کھیلتے ہیں، دین سے بھی کھیلتے ہیں، ان کی جانوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان کی ہر چیز سے کھیلتے ہیں. صرف اس وقت تک ہم سننے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس نے کیا کہا، کس شعبدہ باز نے و کس سیاست باز نے کیا بیان دیا، اپنا کردار و اپنا رول ختم کر بیٹھے ہیں، تماشائیوں والی حیثیت بن گئی. یہ ساری قوم کی بات کر رہا ہوں میں عموماً، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے. یہ در جو کھلا ہے، جب ظلم کا دروازہ کھلتا ہے تو تماشائی بھی ایک دن اس کی بھیڑ چڑھتا ہے. کسی محلے میں چوری ہو، اور چوری جس کے ہاں ہو، وہ ہمارا کمپٹیٹر ہو، اس کی دکان پہ چوری ہو، تو ہم خوش نہ ہو کہ اس کا مال لٹ گیا، اب میری دکان چلے گی. آپ ڈرو کہ چوری کا دروازہ اس مارکیٹ میں کھل گیا ہے، چوروں کا قدم پڑ گیا ہے. جب چوروں کا قدم پڑ گیا ہے، ایک دن تیرے ہاں بھی پہنچائیں گے وہ چور. جس ملک میں قاتلوں کا قدم کھل جائے، وہ قاتل ہر ایک تک پہنچیں گے، حتیٰ ان تک جنہوں نے قاتل بنائے ہیں، جنہوں نے قاتل تربیت کیے ہیں، جنہوں نے قاتل پروان چڑھائے ہیں، ان تک بھی ان قاتلوں کا پہنچے گا. جو درندے پالتا ہے، ایک دن اس کی درندگی کا شکار ہوتا ہے خود. حساسیت نہیں دکھائی، کسی نے حساسیت نہیں دکھائی، اور آج سب مبتلا ہیں اس کے اندر. نہ یہ کہ ہمیں انسان کی جان کوئی مرے تو کہیں کہ واقعہ ہوا، اور وہ بھی بڑے سکور کے ساتھ مرے تو کہیں کہ واقعہ ہوا، چھوٹی چیزوں کو کہیں واقعہ ہی نہیں ہوا. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ حق کی پائمالی بہت بڑا سانحہ ہے. چھوٹا بھی ہو حق، معمولی بھی ہو حق، اگر حق پائمال ہوتا ہے بہت بڑا سانحہ ہے. خدا نے آپ کے اندر ضمیر رکھا ہے، ضمیر یعنی آپ کی حساسیت کا اندر آلہ رکھا ہے. یہ فوراً اس چیز کے اوپر حساس ہو جاتا ہے جس پہ اس کو حساس ہونا چاہیے، مگر یہ کہ یہ مر جائے، جب اگر مر جائے پھر حساس نہیں ہوتا. حق کی پائمالی، حق کی پائمالی کی شکلیں ہیں مختلف. ہمیں اپنے حقوق تو نظر آتے ہیں پائمال ہو گئے ہیں، ہمارے حق اگر پورے کر دیے جائیں، باقیوں کے پائمال ہوتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں. انسان حق بچائے گا تو محفوظ ہوگا، اس کو اپنا حق اس وقت ملے گا. مثلا پاکستان میں ہر ایک کو حق اس وقت نہیں ملے گا جب اس کا حق دلانے والا کوئی موجود ہو، سفارشی، کسی منسٹر کا سہارا لے کر، کسی افسر کا سہارا لے کر، کسی جج وکیل کا سہارا لے کر. اگر وہ زور سے طاقت سے اپنا حق لے لیتا ہے تو اس پہ خوش نہ ہو کہ مجھے تو میرا حق مل رہا ہے، نہ. اس طرح سے حق قابل دسترس ہو جائے کہ ہر ایک کو ملے، اس وقت حق محفوظ ہے، ورنہ حق پائمال ہے. اگر مجھے مل بھی گیا ہے پھر بھی حق پائمال ہے، اور جب حق پائمال ہو رہا ہے، مجھے میرا حق مل رہا ہے لیکن دوسری جگہ پر پائمال ہو رہا ہے، اور میں صرف اس پر خوش ہوں کہ مجھے میرا حق مل گیا ہے، میں تماشائی ہوں حق کی پائمالی کا. سید الشہداء کیوں قیام کیا کہ اللہ ترون الی الحق لا یوملو، بس اتنا کافی ہے کہ حق پائمال ہو رہا ہوں. آج حق پائمالی کی مختلف شکلیں اور اپنے اوج پہ پہنچ گئی ہے یہ پائمالی، اور اس پائمالی کے مقابلے میں حساسیت صفر ہو گئی ہے. سب سے بڑا ظلم کہیں گے اس اب مظالم جتنے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، اگر ایک صدی، ایک صدی کو اگر آپ اسی صدی کو جس میں ہم جا رہے ہیں، اس صدی کا سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی حق کی پائمالی، سب سے بڑی جنایت اگر بتائی جائے کون سی ہے، ہر ایک اپنے ذہن سے سوچ کے بتائے کہ اس سال کا سب سے بڑا ظلم کون سا ہے. اس سال کا سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو سب سے زیادہ مقدس ہستی کا تقدس پائمال ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو توہین و حتاکی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا حق پائمال ہوا ہے. سید الشہداء پائمالی حق کو کہہ رہے تھے کہ اللہ ترونا، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پائمال ہو رہا ہے؟ اور جب حق کی پائمالی عام رویہ بن جائے، یہ آگے بڑھے گا، یہ پائمالی کا یہ فاسد لشکر، اور ہر چیز کو تہس نہس کرے گا. اگر آپ نے لگام نہ دی، اگر آپ نے نہ روکا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر آپ نے نہ روکا، دفاع نہ کیا، حق کی پائمالی سے ظالم کو نہ روکا، آپ نے زمین فاسد ہو جائے گی. کیوں پاکستان فاسد ہو گیا؟ کرپشن ہو گئی ہر طرف، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ کاروبار محفوظ، نہ ناموس محفوظ، کچھ بھی نہیں محفوظ پاکستان کے اندر کسی کا بھی. کیوں فساد اتنا عام ہوا؟ کیوں کرپشن اتنی عام ہوئی؟ اس لیے کہ ہماری حساسیت کا درجہ صفر ہو گیا، حساس نہیں رہے ہیں، عکس العمل نہیں دکھاتے جہاں دکھانا چاہیے. حیرت ہوتی ہے، خدا شاہد ہے، اتنی ان ظالموں کی جنایت پر نہیں ہوتی جتنا اس عوام کی خاموشی پر ہوتی ہے حیرت. وہ تو درندہ ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، لیکن اس درندے نے جو کچھ کیا، یہ اتنے کروڑوں لوگ، ان کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ حساسیت ختم ہو گئی ہے، یہ حساسیت جگانے کی ضرورت ہے. بے حس لوگوں کو کہیں بھی نہیں لے جایا جا سکتا، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا بے حس لوگوں کے ذریعے. امیر المومنین جیسے راہبر نے فرما دیا کہ تمہارے ذریعے سے نہ دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے، نہ حق قائم کیا جا سکتا ہے، نہ عدالت برپا کی جا سکتی ہے، نہ طاغوتیت سے نجات مل سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس وہ راہبر کچھ بھی نہیں کر سکتا، حضرت فرمایا جس کے تم جیسے ساتھی ہو. کیوں؟ یعنی بے حس، بے حرکت و بے حس، جو موجودہ اس فساد میں ہی اپنے دانے کی تلاش میں اور اپنی روٹی کی تلاش میں ہو کہ فساد رہے، مجھے ایک روٹی کسی جگہ سے مل جائے، میرا مفاد کہیں سے مل جائے، مجھے کوئی سیٹ مل جائے، مجھے کوئی نشست مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، میرا کوئی عزیز کسی جگہ پہنچ جائے. جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے ذریعے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کم ہیں پاکستان کے، پاکستان بچانے کے لیے، لیکن ان کے ذریعے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حس نہیں ہے ان کے اندر. اور یہ گزشتہ 25-30 سالوں کے واقعات نے بتا دیا کہ حس ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے ان کے اندر. یہ قوم جو قتل و غارت کو بھی کرکٹ کے میچ کی طرح دیکھتی ہے، سکور گنتی ہے فقط، چینل بدل بدل کے اس چینل نے کیا کہا، اس چینل نے کیا کہا، اس چینل نے کیا کہا، کتنی آسانی سے راولپنڈی کے شہداء کے جنازوں میں جا کر اور منتشروں کے گھروں کو آ گئے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. کتنی آسانی سے وہ لاشیں چھوڑ آئے، کتنی آسانی سے آ کے سو گئے، اور کیسے نیند آ گئی ہمیں اس رات. کیا ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو عاشورہ میں شام غریبہ وہ لاشیں پائمال چھوڑ کے چلے گئے، جا کے سو گئے اور وہ لاشیں پڑی رہیں؟ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ جب انسان بے حس ہو جائے ہر چیز کے بارے میں، بے حس، یزید برسر اقتدار آ گیا، خوب آ گیا، کیا حرج ہے؟ اگر ہمارے کام نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہماری مدد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یزید ہونا چاہیے، طاغوت ہونا چاہیے. یہ دیکھو کہ ہمارے ابھی کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے, وہ کینڈیڈیٹ جو ہماری کوئی بات کر سکے, ہمیں کوئی نفع پہنچا سکے, اس کو ووٹ دو تم. عزیز من, یہ اگر طاغوت ہو, یہ اگر امریکہ پرست ہو, یہ اگر یزیدی ہو, یہ اگر متصل ہو فساد کے مراکز سے, یہ اگر ایجنٹ ہو, یہ اگر خائن ہو, لیکن آپ کو بھرتی کرا دے اور آپ کا لائسنس دے دے, تو یہ آپ اپنا مفاد دیکھو گے فقط. یہ کیا معیار ہے جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ اپنے مفادات دیکھو, کہاں کس علاقے میں کون سا تمہارا فائدہ تمہیں دے سکتا ہے. یہ بے حسی ہے. کون حکومت ہے, کوئی غرض نہیں ہے اس سے. کیا سسٹم ہے, کوئی غرض نہیں ہے اس سے. کیا کرو, اپنے مفاد دیکھو, کس میں اپنے مفاد آپ کو ملتے ہیں. امیر و غریب اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑ گئے ہیں, حساسیت ختم ہو گئی, انسانیات پر حساسیت ختم ہو گئی, اسکرپشن پر حساسیت ختم ہو گئی, ہر چیز کے اوپر حساسیت کا درجہ صفر ہو گیا. اس کے لیے ضرورت ہے بیداری کی, آگاہی کی, ورنہ یہ بے حس لوگ جن کو کوئی حساسیت, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ان کو مر گئے وہ ٹھیک ہے, کتنے صرف بھی بتا دو کتنے مرے, کھانا کھا رہے ہیں, خبر آئی 50 مر گئے, اب بس پوچھ لو کتنے مرے, دوبارہ شروع ہے کھانا شروع, کوئی حساسیت نہیں ہے. ہم جہاں جہاں ہیں وہیں پر ہیں, پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, کما رہے ہیں کما رہے ہیں, دکان پہ ہیں دکان پہ ہیں, ہر کام اپنا اپنا, کوئی مدرسے میں, کوئی مسجد میں, کوئی کہاں, ہر ایک نے اپنا راستہ جاری رکھا. صرف یہ جاننا چاہتے ہیں اسکور کتنے ہو رہے ہیں, کہ کسی جگہ محفل میں اگر بات کرنا پڑ جائے تو یہ نہ کہیں کہ یہ اپڈیٹ نہیں ہے, اس کو خبر ہی نہیں, نیوز نہیں پتا ہوتی ہے اس کو. اس حد تک ہماری دلچسپی ہے. بیداری کی ضرورت ہے, آگاہی. بے حسی کا لشکر کہیں بھی جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس کا رہبر امام علی بھی ہو اور بے حس لشکر ہو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. امام مجتبیٰ جیسا امام ہو اور بے حس لشکر ہو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن سید الشہداء کا لشکر ہو جس کے اندر نہ ہو اتنے لاکھوں اور ہزاروں جنگجو اور اتنے جوان اور اتنے گبرو, لیکن چند بیویاں ہوں, چند بوڑھے ہوں, لیکن بیدار ہو, آگاہ ہو اور با احساس, ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ بے حسی ختم کرنے کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے لشکر جنگی نہیں بنایا, نہ یہ کہ نہیں چاہتے تھے بنائے, دعوت دی سب کو, آیا کوئی بھی نہیں. اور جب لشکر جنگی نہیں بنا تو کیا کریں, چھوڑ دوں, میں واپس آ جاؤں, جنگ ٹال دوں, مقابلہ ترک کر دوں. نہیں آئے, نہیں آئے, میں نے تو اپنا راستہ جاری رکھنا ہے. اسی کو بیداری میں بدل دیا اور بیدار کیا, جھنجھوڑا. لیکن وہ آفت خود نزت سید الشہداء و تحریک سید الشہداء کو بھی دامنگیر ہو گئی آج ہمارے دور میں اور گزشتہ زمانوں میں, کہ جن چیزوں سے نکالنے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ حرکت شروع کی, جمود توڑنے کے لیے, سکوت توڑنے کے لیے, وہی دوبارہ اس نہضت کے اندر آ کر آزاداری کے اندر اور ان چیزوں کے اندر شامل ہو گئی, اور اب خود وہی حرکتیں ادھر شروع ہو گئی. حق کی پائمالی ہم کتنی آسان لیا ہم نے, یہ گستاخی و توہین جو ہی رسول اللہ کی, کتنا سرسری لیا, کتنا ایزی لیا مسلمانوں نے, کتنا عام, ٹھیک ہے بس ہم نے ایک جمعہ نکلے اور شور شرابہ کر کے اب گھروں میں, اب کیا کریں, وہ بھی اپنا کام کریں, پڑھیں جو جہاں پر ہے کریں, اپنی کوئی تعلیم میں چلا جائے, کوئی سیاست میں چلا جائے, کوئی دکان پہ چلا جائے, جہاں جہاں جو ہے چلے جائیں. ہم نے ایک دن رسول اللہ کے لیے نکلے, وہی بہت ہے, اللہ اس کو قبول کرے. بہت احسان کر دیا ہم نے ایک دن نکل کے عشق رسول کے نام پر. کیا فریضہ بنتا ہے؟ فریضہ یہ بنتا ہے کہ یہ پائمالی روکی جائے, یہ حق کی پائمالی روکی جائے, مقدسات کی پائمالی روکی جائے, اس تقدس کی پائمالی کو لگام دی جائے. اور جب تک یہ پائمالی تقدس کی نہیں روکتی, کوئی آرام سے نہ بیٹھے, کوئی خاموش نہ بیٹھے, اپنا کوفہ نہ بنائے, اپنا مصر و یمن نہ بنائے, ہے جواز سب کے پاس ہوتے ہیں، توجیہ سب کے پاس ہے۔ ایک شخص امیر المومنین کے زمانے میں تھا اور عمار یاسر ان کی کہ بہت عظیم صحابی تھے رسول اللہ کے، جناب عمار ان ابتدائی ساتھیوں میں جو آخر تک درست راہ پر رہے، ایک دن کے لیے عمار کی راہ میں کجی نہیں، آخر تک درست راہ پر رہے، کسی چیز نے عمار کو اپنی راہ سے ہٹایا نہیں، اور آخرکار امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ وہ معروف روایت بھی ان کے بارے میں جو بیان کی جاتی ہے، سنی ہوئی ہے آپ سب نے۔ ایک دن امیر المومنین کے زمانہ یہ حکومت میں ایک اسی طرح کے شخص سے عمار کی گفتگو ہوئی، اور امیر المومنین کو پتہ چلا کہ ان میں آپس میں باس مباحثہ ہوا ہے، جدال ہوا ہے۔ امام نے منع کیا عمار کو کہ آپ مت الجھو ان لوگوں کے ساتھ، یہ بڑا دانا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، تفسیر جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، بڑا دانا آدمی ہے، پڑھا لکھا آگاہ آدمی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو اس نے سیکھا ہے، یہ چرب زبانی، یہ سب کچھ اس کے اندر صرف اپنے گناہوں کی توجیہ اور پردہ ڈالنے کے لیے ہے، حق کے لیے نہیں اس نے سیکھا یہ سب کچھ۔ کہا کہ اس سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الجھو مت اس کے ساتھ، دع ہو یا عمار، اے عمار چھوڑ دو ایسے لوگوں کو اپنے حال پر جنہوں نے پڑھا ہے لیکن اپنی نالائکی کو یا اپنے سستی کو، اپنی فرائض کی عدم ادائیگی کے لیے توجیہ و دلیلیں گڑنے کے لیے پڑھا ہے، قرآن سے دلیلیں لائیں کہ ہم نے جو نہیں کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، ہم نے جو فریضہ انجام نہیں دیا یہ عین شریعت کا تقاضا تھا ہمارے لیے، انہوں نے اس لیے پڑھا ہے۔ دا ہو یا عمار، اے عمار چھوڑو ان لوگوں کو، آپ اپنا کام کرو۔ اس وقت تمام ملت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ایک چیز کو بھی اگر ہم منشور بنا لیں اپنا، ہمارا سب کچھ بچ جائے گا۔ یہ جو آج جہاں جا پہنچے گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حرمتی کی و گستاخی کی، انہی کے ہاتھوں سے ہر گریبان چاک ہو رہا ہے، یعنی عظیم ترین تقدس تک جب یہ ناپاک لوگ جا پہنچے ہیں، پاکستان کی بے حرمتی ان کے ذریعے سے ہے، مومنوں کی بے حرمتی ان کے ذریعے سے ہے، مجالس کی بے حرمتی ان کی طرف سے ہے، جلوسوں کی بے حرمتی ان کی طرف سے ہے، شعائر دینی کی بے حرمتی ان کی وجہ سے ہے، اسلام کی بے حرمتی ان کی وجہ سے ہے، احکام دین کی بے حرمتی ان کی طرف سے ہے، مسلمانوں کی بے حرمتی ان کی طرف سے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے حرمتی وہ ان کی طرف سے ہے۔ یہاں ہی مجھے یاد ہے، شاید میں ایک محفل میں یہی عرض کر کے گیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ چونکہ ہمارے ہاں جو طبقاتی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں ہوتی، سب کچھ عوام پہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور خواص عوام کے مقلد ہیں، پوچھتے ہیں عوام سے کیا چاہتے ہو، کس بات پہ خوش ہو، کیسا دین چاہیے، اس ایسا دین بنا کے دیتے ہیں، کیسی سیاست چاہیے ایسی سیاست ان کو بنا کے دیتے ہیں، کیسی بات کیسی مجلس چاہیے ویسی مجلس ان کو سناتے ہیں، کیسا شعر چاہیے لٹریچر ایسا لٹریچر ان کو بنا کے دیتے ہیں، عوام کے پیچھے ہیں سب۔ عوام بھلے عوامی حد تک اپنا کام کرتے رہتے ہیں، عقیدت، جذبات، احساسات، محبت یہ کرتے ہیں، یہ عوام سے یہی ہو سکتا ہے۔ سید الشہداء کے بارے میں بھی عقیدت و احترام، رسول اللہ کے بارے میں عقیدت و احترام، زیادہ سے زیادہ عوام کیا کر سکتے ہیں، یہی سوگواری کر سکتے ہیں اور نعت پڑھ سکتے ہیں، قصیدہ پڑھ سکتے ہیں، مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن طبقات، علمی مراکز، پڑھے لکھے لوگ، دانشور و دانشجو و علماء، ان کا کیا کوئی فریضہ نہیں بنتا، ان کا فریضہ صرف عوام کے عقیدوں سے کھیلنا و عقیدت سے کھیلنا ہے۔ اب یہی دیکھ لیں، یہ اگرچہ ایک لحاظ سے بہت اچھا منظر ہے کہ ایک اسلامی یونیورسٹی پاکستان میں واحد اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جس کے اندر یوم حسین ہو رہا ہے، لیکن یوم حسین دیکھیں کینٹین میں ہو رہا ہے۔ اسلامک یونیورسٹی میں امام اسلام کا دن کینٹین میں منایا جا رہا ہے، جبکہ اسی کے اندر اینشنٹ وہاں پر آڈیٹوریم میں ہوتا ہے اور کلاس روموں میں ہوتا ہے اور بڑے خوبصورت ماحول میں ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسی یونیورسٹی کا اسلامک ہونے کا بھرم نہیں رکھنا چاہیے ان کو اپنا، اس عنوان کا احترام ان کو نہیں رکھنا چاہیے اپنا؟ نہیں کرتے ہم یہ کام. طبقات نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی, دانشوروں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی, جس جس کی جو ذمہ داری تھی اس نے ادا نہیں کی. ہم نے صرف عوام پہ چھوڑ دیا ہے کہ عوام آئے ایک دن جذبات میں آ کے رسول اللہ کی بے حرمتی کا جواب دے کے چلے جائیں, پھر اس کے بعد خواص نے کیا کرنا ہے, خواص نے سیاست کرنی ہے, خواص نے اپنے کام کرنے ہیں. اس وقت اہم ترین مسئلہ یہ عزیزان, تمام بے حرمتیاں بچا سکتے ہیں ہم, تمام حرمتیں بچا سکتے ہیں اگر اس بڑی بے حرمتی کے مقابلے میں قیام کریں. البتہ جب چھوٹی بے حرمتی ہو رہی تھی, یعنی جب مسلمان حکمرانوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی, اسی دن اگر ہم بولتے تو بات آگے نہ بڑھتی. جب امت اسلامیہ کی بے حرمتی ہو رہی تھی اس وقت کوئی بولتا تو بات آگے نہ بڑھتی. جب احکام شریعت کی بے حرمتی ہو رہی تھی اس وقت کوئی اٹھتا تو یہ بے حرمتی نہ ہوتی. اور آج آخری حد تک جا پہنچی, حد عبور کر گئے سب, اور اب بھی ہم بالکل معمول میں ہیں, نارمل ہیں پاکستانی. وہ پوری دنیا میں مسلمان ٹھیک ہے, اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں کہ رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ٹھیک ہے تو ہم نے کر دیا, ایک احتجاج کر دیا, بس کافی ہے اور کیا کریں ہم. جبکہ بے حرمتی کرنے والے ابھی موجود ہیں, بے حرمتی ابھی موجود ہے, اور مزید ان کے ارادے ہیں کہ اس بے حرمتی کو آگے بڑھائیں, تقدس کو پائمال کریں. حق مقدس ہے, تقدس جب پائمال ہو جائے لوگ خود ہی حق چھوڑ دیتے ہیں. آپ جس چیز کا, یہ بات عمدن ہو رہی ہے, توجہ کریں, عمدن اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی. حتیٰ ایران میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ گروہ پیدا ہوا جس کا کام فقط مقدسات پائمال کرنا ہے, فقط مقدسات پائمال کرنا. ایسے لوگ انقلاب سے پہلے بھی تھے جو بظاہر انقلابی تھے لیکن مقدسات پائمال کرتے تھے. امام خمینی نے کہا یہ نہیں ہے انقلابی, یہ دشمن کے لوگ ہیں جو اندر چوں کہ کسی مقدس چیز کے تقدس کو نہیں خیال رکھتے, تمسخر اڑاتے ہیں ہر چیز کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر باقاعدہ میڈیا کے ذریعے ہر کام کے ذریعے تقدس پائمال ہوتا ہے, ہر چیز کا مذاق مسکرا اڑانا. جب تقدس پائمال ہوتا ہے وہ چیز خود ہی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اور مقدس, پاکستان کا پرچم ہے, وہ مقدس ہے یہ پرچم, آپ اس کو زمین پہ نہیں پھینک سکتے, توہین ہو جاتی ہے اس کی, بے حرمتی ہو جاتی ہے اس کی, اور جرم کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی آئے ایسا سفسطہ آپ کے سامنے پیش کرے کہ یہ ایک جھنڈا ہی تو ہے, کیا حرج ہے اس کو پھینک دو, جب جو ہی انسان احساس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اتنی مقدس نہیں ہے, پھینک دیتا ہے انسان. اگر میں یہ احساس کروں یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے, وہ میں اس کو ہر کام میں لے آؤں. کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ کام کر رہے ہیں. تقدس شکن لشکر یزید کا لشکر ہے. یزید نے بے حرمتیاں شروع کی, حرمتیں توڑی. بعض آگاہ ہیں بعض آگاہ نہیں ہیں. یزیدی لشکر دونوں قسموں میں ہیں, کچھ جان بوجھ کر تقدس شکنی کرتے ہیں اور کچھ تقدس سازی بھی جرم ہے. دیکھ یہ بھی ذہن میں رہے, ہمیں حق نہیں بنتا کسی چیز کو مقدس بنا. میں آپ کو کہوں یہ کھمبا مقدس ہے, معجزہ ہوا ہے, اور اسی کے ساتھ جھنڈے باندھنا شروع کر دو, یہی منتے نیازیں نظریں شروع کر دو, یہ جرم ہے, غلط ہے. یعنی غیر مقدس چیزوں کو مقدس بنا کے پیش کرنا یہ بھی جرم ہے, غلط ہے. غیر مقدس شخصیات کو مقدس بنانا, غیر مقدس امور کو مقدس بنانا, غیر مقدس جگہوں کو مقدس بنانا. میں آپ کو کہوں یہ مائک بھی مقدس ہے, یہ میز بھی مقدس ہے, اور یہاں سے اپنی دکان کھولوں اپنا دھندا چلانا شروع کر دوں, یہ جرم ہے, غلط ہے. لیکن تقدس ہم نہیں دے سکتے, میرا کام نہیں ہے, امت کا کام نہیں ہے, عوام کا کام نہیں ہے کسی چیز کو مقدس قرار دینا, علماء کا کام نہیں ہے کسی چیز کو تقدس. تقدس فقط خدا کی طرف سے, خداوند قدوس کی طرف سے تقدس, جس چیز کو عطا ہوا ہے اس کا تقدس محفوظ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سید الشہداء پاسدار حق و پاسبان حق ہیں. روز ولادت سید الشہداء پاکستان میں مجرے ہوتے ہیں, وہاں پر اس کا نام روز پاسدار ہے. ایران میں اس کو کہتے ہیں روز پاسدار, یعنی پاسداران دین کا دن ہے یہ, چونکہ سب سے بڑا پاسدار اعظم دین کا سید الشہداء علیہ السلام. ہمارے یہاں بھگڑے اور دمال اور مجرے اور کیا ہوتے ہیں جو مولا کا جشن ہو رہا. ذرا بھنگڑالو قوم دمالی قوم دمال ڈالتی ہے, جس کو احساس ہے دین کا دفاع کرنے وہ اپنا کام کرتے ہیں. وہ ان حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حرم و حرمت رسول کا دفاع کرے آ کر؟ یعنی اب میں تو جا رہا ہوں شہادت کے لیے تیار ہوں, اس کے بعد کون ہے جو حرم رسول و آل رسول و مقدسات رسول اللہ کا کون دفاع کرے؟ ہم نے رسول اللہ کی حدیثوں سے رسول اللہ کے نام سے فائدہ اٹھا کے بہت کچھ بنا لیا, لیکن مقدسات رسول و تقدس رسول بچا نہیں سکے اور اس پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم بالکل معمول کے مطابق ہیں, بالکل نارمل ہیں ہم. یہ بے حسی ہے, یہ غفلت ہے. اس بے حسی سے نکل کر, اس غفلت سے نکل کر جاگ کے ہوشیار ہو کے قرآن ہمارا فریضہ مقرر کر رہے ہیں کہ لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع وبیعان. اگر دفاع نہیں کرو گے مقدسات ویران ہو جائیں گے. تمہارے نہیں سب کے, یہودیوں کے بھی مقدسات ویران ہو جائیں گے, مسیحیوں کے مقدسات ویران ہو جائیں گے. وصلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ, نمازیں ان کا تقدس ختم ہو جائے گا, مسجدوں کا تقدس ختم ہو جائے گا, ذکر خدا کا تقدس ختم ہو جائے گا, ہر چیز کی بے حرمتی شروع ہو جائے گی, بے حرمتی رواج بن جائے گی. آپ دیکھیں ابھی جرت ملتی ہے, کل ایک ہی خبر تھی کہ وہ ایک شخص امریکہ سے آیا ڈاکٹر, معلوم نہیں واللہ عالم کون ہے, خبروں میں پڑھا, شاید پڑھا ہوگا آپ نے, کتاب لکھی اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی, کہ پاکستان اسلام آباد میں کل پکڑا گیا. وہ یہ رواج مل جاتا ہے اس چیز کو, کس سے؟ یہ ہم جائزہ لے رہے ہیں, ہم تنقید کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. ہم آپ کو کیا حق ہے کہ عصمت کی آپ تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں؟ مقام عصمت کا اس قدر انسان گستاخ ہو جائے کہ تنقیدی جائزہ لینا ہے ہم نے. ایران میں ایک بدبخت طبقہ پیدا ہوا انقلابی روپ میں, اور انہوں نے کہا کہ امام خمینی کے افکار کا ہم نے تنقیدی جائزہ لینا, اور لیا انہوں نے. مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ امام خمینی کی حرمت شکنی کی جائے, تقدس شکنی کی جائے. یعنی ایرانی نسل کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مقدس شخصیت نہیں ہے, ان کی بھی دوسروں جیسی باتیں ہیں, جیسے دوسرے جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں, یہ بھی ایک شخص ہے, یا جس طرح دوسرے دنیا کے لیڈر ہیں اور یہ بھی ایک دنیا کا ان میں سے ایک لیڈر ہے, لہذا آپ جو کہنا چاہو کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. یہ حرمت شکنی ہے, اور اس سے بھی زیادہ بڑی حرمت شکنی جو ممبروں پر ہوتی ہے ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں. بالآخر ہر مذہب کے مقدسات ہیں, آپ اس کے مقدسات کو مانو یا نہ مانو, آپ کا ایمان ہو یا نہ ہو, لیکن جب کسی دوسرے کا ایمان ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کے مقدسات کی بے حرمتی کریں, نہیں پہنچتا. یا قرآن روکتا ہے ہمیں کہ آپ دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کرو. بھلے ان کو کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں مانتا, رد کر سکتے ہو آپ کہ آپ کے خدا کو میں خدا نہیں مانتا, آپ کے رہبر کو میں رہبر نہیں مانتا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے رہبر کی میں بے حرمتی کا بھی حق رکھتا ہوں. یہ غلط طریقہ کار رائج ہوا ممبروں کے اوپر مقدسات کی بے حرمتی, اور یہ بے حرمتی پھیل کر اب یہاں جا پہنچی. دفاع کریں مقدسات کا. اگر آپ کے سامنے مسیحیت کے مقدسات کی بے حرمتی ہوتی ہے آپ دفاع کریں. قرآن نے دفاع کیا, رسول اللہ نے دفاع کیا, مریم مقدس کا تقدس قرآن نے اور رسول اللہ نے بچایا ہے, ورنہ اسی بنی اسرائیل کے ہاتھوں یہ تقدس مجروح ہو رہا تھا, انہی یہود کے ہاتھوں, وحتی خود نصرانیوں و عیسائیوں کے ہاتھوں یہ تقدس مجروح ہو رہا تھا. قرآن نے مریم کا تقدس بچایا ہے, ورنہ کہہ سکتے تھے کہ مریم کا ہم سے کیا تعلق, بنی اسرائیل کی ایک خاتون ہے. نہ, مقدسات سب کے مقدسات ہیں, اسلامی فرقوں کے مقدسات سب کے مقدسات ہیں. آپ نہ مانو, آپ اپنے فرقے کی بات کرو, لیکن کسی کے فرقے کی توہین نہیں کر سکتے, اس کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. اس وقت آپ نیٹ ویڈیو پہ رہتے ہیں, دیکھتے ہوں گے چینلز پر, ایسے افراد موجود ہیں کہ انگلینڈ کے اندر یہ شیطانی منبع اور یہ استعمار پیر، یہ لومڑی، یہ مکار روبا برطانیہ، فساد کی جڑ اس زمین کے اوپر، واقعی فساد کا پاکستانیوں کی جنت ہے لیکن ہے یہ شیطان کی آماجگاہ ہے، شیطانی نظام، مکمل شیطانی نظام برطانیہ کا. اس کے اندر آپ دیکھیں دو چینل اور دو فرقوں کے دو چینل، فرض کریں کوئی بس فرض کریں ایک شیعہ ایک سنی، دونوں گورنمنٹ کے پیسے سے چل رہے ہیں دونوں چینل. اس کا کام ان کے مقدسات پر حملہ کرنا، ان کا کام ان کے مقدسات پر حملہ کرنا. مدتوں سے یہ جنگ جاری ہے، مدتوں سے جاری ہے یہ جنگ کہ دو چینل ہیں، دونوں کا پیسہ ایک ہی ادارہ دے رہا ہے، لیکن انہیں حق نہیں ہے کہ آپ کوئی اور بات کریں. کیا کرنا ہے؟ فقط آپ نے، اس نے ان کے مقدسات کی توہین اور اس نے ان کے مقدسات کی توہین کرنی. اور یہ چینلز کے ذریعے سے ساری دنیا سنتی ہے. اب سننے والے سادہ لو وہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے، اس تقدس شکنی کے پیچھے کیا ہاتھ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ہے جو شیعہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یا یہ شیعہ ہے جو سنی کی بے حرمتی کر رہے ہیں. نہ، یہ دونوں کا مشترکہ دشمن ہے جو دونوں کی بے حرمتی کر رہا ہے. اس بے حرمتی کو روکیں ہوشیاری کے ساتھ. چار قرآنی فریضہ ہے کہ دفاع کرو، حرمات کا دفاع کرو. کربلا حرمات کا دفاع ہے، محرمات کا دفاع ہے. صاحب احترام امور کے دفاع کا نام کربلا. رسمیں تو ہم نے اختیار کر لی، سوگ و عزا کی، لیکن سرمشق نہیں بنایا، حرمتوں کا دفاع نہیں ہو سکا ہم سے. وچے بسا ہم خود شاید بہت ساری جگہوں پر ملوث ہو جاتے ہیں ناخواستہ طور پر. اشارہ کیا میں نے، اتنا انہوں نے بڑھایا ان لوگوں کو، حرمت شکن لوگوں کو ایران کے اندر. ان میں سے ایک بڑا نام جو شاید سنا ہوگا آپ نے، ڈاکٹر سروش کا نام ہے، عبد الکریم سروش. اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور امریکی یونیورسٹیوں میں اس کو دعوت دی جاتی ہے، میڈیا اس کو نیٹ اچھالتا ہے. اس کا کام فقط حرمت شکنی تھا. اس نے آ کر واضح طور پر شروع یہاں سے کیا، پہلے یہ کہا کہ علماء مقدس نہیں، کیا تقدس ہے علماء کا؟ یہ پاکستان میں بھی ایسے رہے ہیں حرمت شکن لوگ، شہید کے زمانے میں، شہید کے زمانے سے پہلے، بعد میں، ہر زمانے میں رہے ہیں. ہم نے خود اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں بعض انقلابی نما لوگوں سے کہ امامے کو ٹائر کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں. یہ وہی لشکر یزید ہے، یہ حرمت شکن لوگ ہیں. انہوں نے یہی سے شروع کیا، سروج نے اور اس کے حامیوں نے حرمت شکنی شروع کی، حرمات کی پائمالی، مقدسات کی پائمالی، پہلے علماء کی، روحانیت کی، پھر اس کے بعد احکام شریعت کی، فقہ کی. کہا کہ یہ فقہ، اس کا کوئی تقدس نہیں ہے، یہ فہم بشر ہے، یہ بشری فہم ہے، اس کا کوئی تقدس نہیں. یہ بے حرمتی شروع کی، کتاب لکھی پوری اسی بات پر کہ یہ جو دین آپ کے پاس ہے یہ اصل دین نہیں ہے، یہ علماء کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں مقدس. چونکہ خود علماء مقدس نہیں ہیں، ان کی باتیں بھی مقدس. یہ فتوی ان کا کوئی تقدس نہیں ہے، یہ توزیع المسائل کا کوئی تقدس نہیں ہے، یہ فقہ و فقاہت اس کا، مرجعیت کا کوئی تقدس نہیں ہے. پھر اسے آگے بڑھا اور آ کر کہا کہ حتیٰ یہ ائمہ اطہار جن کو آپ معصوم ہو مانتے ہو، نہ یہ کوئی مقدس نہیں ہے، یہ بھی مجتہدین تھے، مجتہدین تھے. انہوں نے کسی نے صحیح سمجھا، کسی نے یوں سمجھا، باقاعدہ لکھا کہ یہ مجتہدین تھے. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر ابھی اس کا آخری جو پلندہ آیا ہے وہ قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن کلام خدا نہیں ہے معاذ اللہ، کہا کہ یہ قرآن خود رسول اللہ کی اپنی عبارتیں ہیں، خود جملے رسول اللہ کے اپنے ہیں. اور رسول اللہ کی پہلے کہہ چکا تھا کہ رسول اللہ خوب ایک مانوی شخصیت ہے، بسط تجربہ نبوی کے نام سے کتاب لکھی ہے اس نے، اور ان کتابوں کو بھرپور طریقے سے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتابیں اتنے بھرپور انداز سے پرنٹ کی، اچھی اور تقسیم ہوئی ملک کے اندر، بعد ترجمے ہوئے بھی پاکستان میں بھی، بعض ان کے مشغول ہیں ان کاموں کے اندر. جہاں سے بھی بو آیا آپ کو تقدس شکنی کی، یقین جان لو یہ یزیدی کام ہو رہا ہے. یا آگاہ ہے شخص یا نا آگاہ ہے. جب مقدسات کی بے حرمتی کرے, تقدس شکنی کرے, بڑھ کر کہا کہ یہ قرآن کوئی مقدس کتاب نہیں, اور اس وقت امریکہ اس کو اس نے انعام دیا, اس کو بہت بڑا ابھی تک انعام جو علمی انعام امریکہ دیتا ہے, ایک تو نوبل انعام ہے, ایک امریکہ دیتا ہے ہر سال, سوروس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے وہ انعام ابھی تک اس کو دیا گیا, بھاری مقدار میں کھل کے میڈیا کے سامنے پیسے دیے گئے کہ یہ ہم آپ کو علم کی ترویج میں یہ مدد کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ مردہ ہوتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے جب مکہ میں جا کر ان حاجیوں کو کہا کہ عین حج کے دن 8 ذی الحجہ کو کہا احرام کھولو اور میرے ساتھ ہو, مکہ سے باہر نکلو, حکومت کے خلاف طاغوت کے خلاف قیام کرو, حکومت کے خلاف طاغوت کے خلاف قیام کرو, لوگ تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ حج کا موسم ہے, حج کا وقت ہے, حج چھوڑ کے ہم قیام کریں؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں. کیا کہا کہ حج عبادت کی جگہ ہے اور آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. چونکہ جب بھی انسان حکومت کی بات, حکومت کی مخالفت, حکومت کے بارے میں کچھ کہے تو اس فوراً سیاست ہو جاتی ہے, اور سیاست دین سے جدا ہے, وہ باہر ہے. کعبے میں سیاست نہ کرو. سید الشہداء کو کہا کہ سیاست کرنی ہے تو باہر جا کے کرو, کعبے میں ہمیں عبادت کرنے دو. کیوں سید الشہداء ان کو دعوت دے رہے تھے اور ہاتھ چھوڑوا رہے تھے اور خود بھی چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ جب حرمتیں پائمال ہو رہی ہوں, تقدس پائمال ہو رہا ہو, حق پائمال ہو رہا ہو, اس وقت عبادت کا وقت نہیں ہوتا, عبادت کی حرمت کو بچانے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کعبہ میں چکر لگانے کا وقت نہیں ہوتا, کعبہ کی حرمت کو بچانے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت سجدوں کا وقت نہیں ہوتا, سجدوں کی حرمت بچانے کا وقت ہوتا ہے. وہ سجدے جن کی حرمت باقی ہو وہ سجدے انسان کو فائدہ دیتے ہیں, ورنہ جن سجدوں کا تقدس ختم کر دیا گیا ہو وہ سجدے انسان کو کدھر پہنچائیں گے؟ آج ہم بہت سارے اعمال کر رہے ہیں جن کا تقدس نہیں ہے. یہی آپ دیکھ لیں گے, ادھر سید الشہداء علیہ السلام کا یوم حسین ہے, ساتھ میں جو منظر بیٹھا ہوا نہیں ہے تقدس, اس کا اس کی حرمت کا احساس نہیں ہے. اسلامک یونیورسٹی میں جس کا نام اسلام ہے, جہاں سارے اسلام بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ اسلام پڑھ کے جائیں گے باہر پھیلائیں گے, جن کو سید الشہداء کے تقدس کا بھی احساس نہیں ہے. یہ پائمال ہوا نا تقدس, بے حرمتی ہے یہ. ہم سید الشہداء کا تقدس کا خیال رکھیں اور اسلامی اداروں کا, مدرسوں کا. وہ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ امامزادے کی کا احترام و حرمت اگر متولی نہیں کرے گا تو باہر سے کون کرے گا؟ جو اسلام پڑھ رہے ہیں مسلمان, اسلامی لیکچر جا کے دوسروں کو سکھانا ہے اسلام, جب انہیں ہی مقدسات و شاعر دینی کے تقدس کا احساس نہ ہو, دوسروں سے ہمیں کیا توقع ہونی چاہیے, وہ کیا کریں گے؟ جب ایک عالم دین تقدس نہیں رکھتا اور پرواہ نہیں کرتا, دوسروں سے کیا توقع؟ اگر امریکہ آ کر بے حرمتی کرتا ہے رسول اللہ کی تو پھر اسے کیا گلہ ہے ہمارا کہ جو خود کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی مقدسات کا احترام نہیں کرتا؟ ترجیح پہ ہوتی ہے, بعض چیزوں کو ترجیح حاصل ہے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے مقدسات بچاؤ. سید الشہداء نے سب کو چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, معمولات چھوڑ دیے, مکہ چھوڑ دیا, حج چھوڑ دیا, آرام چین سکون سب کو چھوڑ دیا, وہ فقط دفاع مقدسات دین کے لیے, وہ دفاع حرمت دین کے لیے نکل پڑے. ورنہ مشغلے لوگ بہت سارے بتا رہے تھے کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریں یہ کریں, ان افکار پر ان چیزوں پر سید الشہداء نے تف کی ہے. اگر یہ ہم پہلو سید الشہداء کا لے لیں, عقیدت و سوگ کے ساتھ ساتھ, محبت و سوگواری کے ساتھ ساتھ سید الشہداء کو سرمشق بنائیں سارے مسلمان. ابھی خوبصورت شعر پڑھا اس عزیز نے کہ حسین سب کے ہیں, وہ سب لوگ نہ اس لیے حسین سب کے ہیں, سب حسینی بنے پہلے, سب حسینی بنے, اور سب حسینی بنیں گے تو بات بنے گی ہماری, اس وقت مقدسات محترم ہوں گی اور ان کی حرمت بچ جائے گی انشاءاللہ. ہمیں کربلا کو سرمشق کے طور پر ماننا بھی ہے اور منوانا بھی ہے, پیش بھی کرنا ہے سرمشق. باقی پہلو ابھی تک کر چکے ہیں, سرمشق رہتی ہے ابھی. جس طرح سے اشارہ کیا میں نے کہ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے سرمشق بنایا اور نتیجہ لیا. یہی پاکستان کی بھی ضرورت ہے, وہ ساری دنیا کی ضرورت ہے. انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ پوری دنیا کے اندر وہ بھی خصوص اس پاکستان کی مملکت کے اندر وہ سرزمین پاکستان پر سر کربلا و عاشورہ سرمشق بنی اور یہ قوم بیدار ہو, یہ قوم شعور میں آئے, جاگے, نکلے اور اپنے ملک کا بھی دفاع کرے, اس کی حرمت کا, اپنی قوم کی حرمت کا, اپنے دین کی حرمت کا, اپنی ہر مقدس چیز کا دفاع کرے یہ قوم. اس دن کی آرزو کے انشاءاللہ خدا و تعالیٰ سب کو اس دن کے لیے کوئی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم.